ریز سے اٹھ رہا ہے دھواں, الاماں مہدیِ فاطمہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحت القائلون ولا یحصی نعماہ اللادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین, اما بعد. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت و یطہرکم تطہیرا. اما بعد, قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر, انا شانئک هو الابتر. درود پڑھی محمد و آل محمد. شکر گزار ہیں خداوند متعال کی بارگاہ میں کہ خداوند متعال نے ہم سب کو ذکر نبی و آل نبی میں آنے کی, ذکر نبی و آل نبی کا اہتمام کرنے کی, اور ذکر نبی و آل نبی آ کر پڑھنے کی, اس ذکر کو کرنے کی. اللہ نے ہم سب کو یہ سعادت, یہ توفیق عطا فرمائی. ہم سب اس توفیق الہی پر بارگاہ الہی میں شکر گزار ہیں. ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے مجالس عزاں ہیں, اور آج اس سلسلے کی دوسری مجلس ہے, سہروزہ مجالس کے سلسلے کی دوسری مجلس ہے. اور گزشتہ شب کی گفتگو سے متصل ہونے کے لیے میں آپ کی خدمت میں چند چیزیں بیان کروں گا تاکہ گزشتہ گفتگو سے ہم متصل ہو جائیں. گزشتہ شب ہم نے آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ کوثر کے حوالے سے گفتگو کی, اور بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے دو شجرے قرآن کریم میں ذکر فرمائے, ایک کو کوثر کہا تو دوسرے کو تکاثر کہا. تکاثر بھی ایک شجرہ ہے اور کوثر بھی ایک ایسا شجرہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. اور کوثر جو شجرہ خداوند متعال نے جاری فرمایا وہ وجود بابرکت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے, اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد, کہ طفیل سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس شجرے کا ذکر فرمایا. کہ جب ایسا ماحول تھا کہ جہاں پہ عورت کی اہمیت نہیں تھی, عورت کو زندہ درگو کر دیا جاتا تھا, ڈیگریڈ کیا جاتا تھا, اور عورت کو معاشرے کا جز ہی نہیں سمجھا جاتا تھا, تو اس معاشرے کے اندر, اس سوسائٹی کے اندر خداوند متعال نے کوثر متعارف کرایا. کوثر یعنی وہ نسل, وہ شجرہ جس میں صرف خیر ہوگا, شر نہیں ہوگا. یہ کنڈیشن اور یہ شرط خداوند متعال نے کوثر میں رکھی ہے کہ اس شجر طیبہ میں شر داخل نہیں ہو سکتا, شر کا تعلق اس شجرے سے نہیں ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ گزشتہ شب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دیکھیں شجرے دو طرح کے دین اسلام نے بیان کیے, ایک تو خاندانی شجرہ ہے, ایک تو خونی رشتہ ہے جو بھائی کا بھائی کے ساتھ ہے اور خاندان کی وجہ سے بایولوجیکل رشتہ جو ہے ہمارا, ایک تو وہ رشتہ ہے. مگر ایک رشتہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خونی رشتے پہ بھی فوقیت دی وہ ہے دینی رشتہ, جس کو نہج البلاغہ میں امام نے کہا اخ فی اللہ, اللہ کی خاطر بھائی, یعنی دینی امور میں بھائی, نظریے کی خاطر بھائی, آئیڈیالوجی کی خاطر بھائی. ایک ایسا بھائی بھی امیر المومنین نے متعارف کرایا زمانے میں کہ یقیناً یہ ایک ایسا تعارف تھا کہ جس کو عرب قبول نہیں کرتے تھے, عرب یعنی جو اپنی کلچرل لائف پہ جی رہے تھے, جن کی کلچرل زندگی تھی. کیونکہ دیکھیں جس ماحول میں خداوند متعال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, اللہم صل علی محمد, میں تھوڑی سی تاریخ پڑھوں گا تاکہ ہمیں ماحول بھی پتہ چلے, میں خصوصاً جوانوں کے لیے عرض کروں گا تاکہ ہمیں ماحول بھی پتہ چلے اور پھر حضرت سیدہ کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ ہو. ایک ایسے ماحول میں اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا کہ جہاں پہ متعدد برائیاں تھیں, یعنی برائیاں ہم جزیات میں تو نہیں جاتے لیکن قرآن کریم کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, یعنی رسول اللہ جب تشریف لائے جس معاشرے کے اندر, رسول کے آنے سے پہلے یہ ضلال مبین میں تھے. ضلال مبین قرآن کریم کا لفظ ہے, توجہ سنیے گا, میں اس کی وضاحت کروں. ضلال, ضلالت, ضلالت سے ضلال, ضلال سے ضلالت ہے, یہ ذات کے ساتھ ضلال ہے کیونکہ عربی زبان میں زال کے ساتھ بھی ضلال ہے, زے کے ساتھ بھی ضلال ہے, زوئیں کے ساتھ بھی ضلال ہے اور ذات کے ساتھ بھی ضلال ہے, اور سب کے معنی الگ الگ. زال کے ساتھ جس سے لفظ ذلت ہے, ذلت زال کے ساتھ, زے کے ساتھ بھی ضلال ہے, زوا کے ساتھ زوئیں جس کو اردو میں زوئیں کہتے ہیں, زوا کے ساتھ بھی ضلال ہے. مگر یہاں جو اس آیت میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے ذات کے ساتھ, ذات کہ ضلال مبین, ضلال یعنی ضلالت, یہ ضلالت نہیں, ذلت والی ضلالت نہیں, یہ اور ضلالت ہے. ذلت عربی زبان میں کہتے ہیں پستی کو, ذلت کے لغوی معنی ڈکشنری کے اندر ہے وہ ہے پستی. عزت یا عزیز یا اعزہ کہتے ہیں بلندی کو اوپر, اور ذلت کہتے ہیں پستی کی جانب جانب. اب بلندی کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں مگر ذلت کے اگینسٹ عزت ہے اور عزت کے اگینسٹ ذلت ہے, دونوں مقابلے میں. لیکن توجہ سنیں, یہاں پر جو اس آیہ کریمہ میں خداوند متعال نے بیان کیا وہ ذلت نہیں, ذلت والی ضلالت نہیں ہے, وہ زوا والی ضلالت ہے, زواد کے ساتھ جو ضلالت ہے, زواد کے ساتھ جو ضلالت ہے, اس کے معنی یہ ہیں, میں آسان زبان میں آج کی زبان میں ٹرانسلیٹ کروں, کنفیوژن, کنفیوز دماغ, بے شعور دماغ, جس کو اپنے نہ مقصد کا پتا ہے نہ رہبر کا پتا ہے نہ راستے کا پتا, تین چیزوں کا جس کو نہ پتا ہو, مقصد رہبر یعنی امام پیشوا, مقصد خلقت, مقصد زندگی, رہبر, اور تیسرا راستہ, جس کو ان تین چیزوں کا نہیں پتا اس کو قرآن کریم ضلال مبین کہتا کہ یہ کھلی گمراہی میں ہے. گمراہی معنی اصل سادہ سا معنی ہے گمراہی, لیکن ایسی گمراہی کہ جس کے اندر انسان کنفیوز ہے. میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں, مثلا فرض کریں کراچی شہر میں کوئی آیا نیا اجنبی اس شہر کے اندر جس کو راستے نہیں معلوم, کراچی کی سڑکیں نہیں معلوم, شاہراہیں نہیں معلوم. تو فرض کریں ادھر چورنگی کے اوپر چوک کے اوپر, جیسے آپ کے قریب سفورہ چوک ہے, ادھر کھڑا ہو جائے جہاں سے چار راستے نکل رہے ہیں, ایک آدمی اجنبی ہے اس شہر کے اندر اور اس چوک کے اوپر کھڑا ہو جائے جہاں سے چار راستے نکل رہے ہیں, لیکن اسے نہیں معلوم چاروں میں سے میرا راستہ کون سا, توجہ کیجیے گا, اسے یہ نہیں معلوم کہ ان چاروں میں سے مجھے منزل تک کون سا لے کے جائے گا، مجھے منزل تک کون سا لے کے جائے گا. اس کی یہ کنڈیشن، اس کی یہ کیفیت، اس کی یہ حالت جو چوک پر کھڑے ہو کر ہو رہی ہے، اندر کیا حالت ہے؟ کنفیوژن، کہ نہیں پتا چاروں میں سے کون سا راستہ درست ہے جو مجھے میری منزل تک لے کر جائے. اس کی اس کنڈیشن اور کیفیت کو ضلالت کہتے ہیں، یعنی ایسی گمراہی کہ جس کے اندر راہ کا نہیں پتا، رہبر کا نہیں پتا، راستے کا نہیں پتا کہ مجھے میری منزل تک کون سا راستہ لے کر جائے. تو عزیزان محترم، رسول کے آنے سے پہلے قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ یہ ان کی حالت یہ تھی کہ یہ کھلی گمراہی میں تھے، عرب کھلی گمراہی میں تھے. اچھا، عربوں کے ہاں قانون تھا، اب توجہ سنیے گا، میں ایک چیز یہاں بیان کروں گا اور وضاحت کروں گا تاکہ جناب سیدہ کی فضیلت اور جناب سیدہ کا قیام، جناب سیدہ کا گھر سے نکلنا، مسجد نبوی میں آنا، خطبہ دینا، یہ ہمیں سمجھ آئے کہ بھائی کیوں حضرت سیدہ اتنے بڑے اقدامات کر رہی ہیں. توجہ سنیے گا، یا پہلے ہم ان کیفیات کو سمجھیں. دیکھیں، جب بھی صرف رسول اللہ نہیں، 125,000 کے قریب جو انبیاء بھیجے اللہ نے، جب بھی انبیاء کسی بھی قوم میں آتے تھے، قرآن سنا رہا ہوں میں آپ کو، روایت نہیں ہے، قرآن ہے. قرآن کہہ رہا ہے ہر نبی آ کر لوگوں کو دعوت دیتا تھا اللہ کی جانب، یہی کرتے تھے نا انبیاء. کہاں لے جانے کے لیے آتے انبیاء؟ انبیاء آ کر، ہر نبی، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو کہا تعالوا ما انزل اللہ. تعالوا، تعال عربی زبان میں کہتے ہیں اوپر آنا، تعال اوپر آنا. ہر نبی کہتا تھا کہ آؤ اس قانون کی جانب جو ہم لے کر آئے، اس کانسٹیٹیوشن کی جانب، اس آئین کی جانب جو ہم لے کر آئے. انبیاء کون سا آئین لے کر آئے؟ انبیاء کون سا قانون لے کر آئے؟ انبیاء کون سا کانسٹیٹیوشن لے کر آئے؟ وہ انبیاء کا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، بنایا اللہ نے، لائے انبیاء ہیں. وہ آئین، وہ کانسٹیٹیوشن، وہ کانسٹیٹیوشن ہے. دیکھیں، قانون زندگی ہے. میں آپ کی خدمت میں بیان کروں، توجہ سنیں، دین، یہ جو ہم کہتے ہیں نا لفظ دین، دین دین کہتے ہی آئین کو ہیں. دین ہے کیا چیز؟ اگر ہم دین کا معانی بھی پڑھیں جا کر، تو دین کے معنی ہے آئین، قانون، زندگی گزارنے کے رولز. اب توجہ سنیے گا، ہم کیا سمجھتے ہیں، توجہ سنیے گا، اور آدھی بات نہیں سمجھیے گا ورنہ مسئلہ ہوگا، کیونکہ آدھی بات جو سمجھتا ہے اس کے لیے بھی مسئلہ ہوتا ہے، اور آدھی بات کے کلپ بن جاتے ہیں، پھر وہ کلپ چلتے ہیں، پروپیگنڈا ہوتا ہے، اسے آدھی بات نہیں. توجہ سنیں، نماز، لیکن آدھی بات نہیں پوری سننی ہے. نماز خود اپنے وجود میں دین نہیں ہے. توجہ سنیے گا، میں نے کہا نا آدھی سن کے نہیں جانی ہے. جیسے وہ آیت سنتے ہم کہ نماز کے قریب بھی مت جاؤ، لیکن کب؟ نشے کی حالت میں. نماز خود دین نہیں ہے، روزہ خود دین نہیں ہے، حج خود دین نہیں ہے، عزاداری خود دین نہیں ہے. یہ وہ تمام وسائل و ذرائع ہیں جو ہمیں دین تک لے کر جائیں گے. بھائی آپ یہاں پر آئے ہیں، یہاں کے ابھی رہائشی ہیں، بہت سارے یہاں رہائشی بیٹھے ہیں، وہ تو پیدل آ گئے چل کے واک کرتے ہوئے، لیکن جو باہر سے آیا ہے دوسرے علاقے سے، اس کو وہ گاڑی میں آیا ہے، موٹر سائیکل پر آیا ہے یا کار میں آیا ہے، جیسے بھی آیا ہے گاڑی میں آیا ہے، تو گاڑی ایک وسیلہ ہے، گاڑی ایک ذریعہ ہے. ہدف اور مقصد آپ کا اس امام بارگاہ میں، مسجد میں آ کر مجلس حضرت سیدہ سننا، یہ ہدف ہے، یہ ہدف ہے نا، یہ مقصد ہے. تو مقصد تک آپ کو جو چیز لائے گی وہ ذریعہ ہے، وہ گاڑی خود مقصد نہیں ہے جس کے ذریعے سے آپ یہاں پہنچے. اسی طرح عزیزان محترم، توجہ کریں، نماز خود مقصد نہیں ہے، نماز خود مقصد نہیں ہے. نماز ہم سے اس لیے پڑھوائی جا رہی ہے کہ تاکہ تم دین کے قابل بنو. اب توجہ سنیے گا، بھائی ہمیں تو یہ پتا مولانا صاحب کہ مسجد میں دین، عزا خانے میں دین، امام بارگاہ میں دین، حسینیے میں دین، باقی وہیں پہ دامن جھاڑو باہر جاؤ تو دین نہیں. اور آپ مجھے بتائیں، معذرت کے ساتھ، ہماری زندگیوں میں دین ہے، ہمارے گھر میں دین ہے، ہماری روٹین کی لائف میں دین ہے؟ توجہ سنیے گا، میں ابھی وضاحت کروں گا. دین نہیں ہے وہ
جو ہمارے گھروں میں ہے وہ دین نہیں ہے, وہ کلچر ہے, وہ ثقافت ہے ہماری اپنی, کلچر ہے ثقافت ہے. اور یہی مسئلہ ہر نبی کو ہوتا تھا, جب بھی انبیاء آ کر کہتے تھے تعالوا ما انزل اللہ, آؤ اللہ کی جانب, آؤ اس قانون کی جانب, وہ قانون اور کانسٹیٹیوشن جو ہم لائیں. اب لوگوں کا جواب سنیں, قرآن ہے, روایت نہیں ہے, حدیث نہیں ہے, قرآن ہے. قرآن کہہ رہا ہے ہر نبی نے آ کر لوگوں کو دعوت دی اپنی امتوں کو کہ آؤ اللہ کے دین کی جانب. انبیاء کی ماننے کے بجائے لوگ کہتے تھے حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا, ہمارے لیے وہ کافی ہے جو ہمارے آبا کرتے چلے آ رہے ہیں. قرآن ہے, ہمارے لیے وہ طور طریقہ, وہ قانون, وہ کانسٹیٹیوشن, وہ ہماری رسمیں, وہ ہماری رسومات, وہ ہمارا کلچر, وہ ہماری ثقافت جو بھائی ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے, وہ کافی ہے. آپ یہ کیا لائے ہو؟ نبیوں سے لوگ کہہ رہے ہیں, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, حضرت ابراہیم, حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک, ہر نبی کو یہ مسئلہ رہا. ہر نبی کے معاشرے میں ایک سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا کہ لوگ پہلے سے کسی کانسٹیٹیوشن کے پابند ہوتے تھے. وہ کیا تھا؟ وہ اللہ کا بنایا ہوا آئین نہیں ہوتا تھا, وہ اپنا لوگوں کا بنایا ہوا کوئی ثقافت, کوئی کلچر, اس زمین کی کلچر, اس ثقافت ہوتا تھا. لیکن ایک چیز یاد رکھیں, اب جیسے میں آپ کو مثال دوں, پاکستان میں ہر زمین کا اپنا کلچر ہے نا, گلگت بلتستان, سندھ, پنجاب, کے پی کے, بلوچستان, ٹھیک ہے, ایران, عراق, شام, لبنان, ہر زمین کا اپنا کلچر ہے. مگر ایک چیز یاد رکھیں, کلچر جب تک صحیح ہے یا کلچر کی جب تک مانے, جب تک دین سے نہ ٹکرائے. اگر کوئی چیز کلچر کی, ہماری ثقافت کی, شریعت سے ٹکرائے, دین سے ٹکرائے, تو وہاں اس کو چھوڑ دیں, کیونکہ اللہ ہم سے کلچر کا سوال نہیں کرے گا, محشر میں ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا اپنے کلچر, اپنی ثقافت پہ آپ نے کتنا عمل کیا. نہیں, ہم سے ہوگا دینی ثقافت کیا تھی, اسلام کہاں تھا, اسلام پہ عمل کیا یا نہیں, یہ سوال ہوگا نا. تو بس توجہ سنیے گا. ہاں ایک چیز یاد رکھیں, بہت ساری چیزیں معاشرے میں رائج ہو جاتی ہیں, مگر وہ ایسے رائج ہوتی ہیں کہ آنے والی نسلوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا, آنے والی نسلیں محسوس بھی نہیں کرتی وہ چیزیں رائج ہو جاتی ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, ایک ایسی تمثیلی واقعہ ہے, جیسے جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے زمانے کی یا ہمارے علاقے کی رسم, جیسے بہت ساری رسمیں ہیں نا, مثال کے طور پہ بھائی یہاں کراچی کی اپنی رسمیں ہیں, ہندوستان کی اپنی رسمیں ہیں, ٹھیک ہے, دیگر زمینوں کی اپنی رسمیں ہیں. لیکن میں نے عرض کیا وہ رسم اگر دین سے ٹکرائے گی یا اگر اس رسم کے اندر گناہ ہے تو پھر اس کو آپ بالکل بھی انجام نہیں دیں. اسلام منع کرتا ہے, پہلے فوقیت دینی ہے آپ نے دین کو, اسلام کو. سید الشہداء نے قربانی دی اسلام کے لیے, عربی کلچر کے لیے نہیں دی تھی, کلچر کے لیے تو نہیں دی نا امام حسین نے, کس کے لیے قربانی دی تھی؟ اسلام کے لیے. تو اسلام تو ساری زمینوں پر ایک ہی ہوگا, ہر زمین کا کلچر الگ الگ ہے مگر اسلام ایک ہے, ایسے ہی ہے نا. اب آپ مجھے بتائیں ہمارے جو روز مرہ امور زندگی ہیں اس میں کلچر ہے یا دین ہے؟ اب میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں, یہ میں نے کئی جگہ دی, میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں. مثلا فرض کریں ہمارے گھروں میں جب شادی کا ماحول ہوتا ہے, شادی ہوتی ہے, تقریبات ہوتی ہیں, تو آپ مجھے بتائیں وہ ساری تقریبات جو 6-7 دن چلتی ہیں وہ کلچر ہے یا دین ہے؟ اگر کلچر ہے تو اس پہ غور کریں, اور اگر دین ہے, اگر دین ہے تو پھر وہی ساری رسومات اور ساری چیزیں جو ہماری زمین پہ ہو رہی ہوتی ہیں, وہی رسومات کہاں ہو رہی ہوتی ہیں؟ پاکستان میں رہنے والے ایک شیعہ کے گھر میں بھی ہوتی ہے, وہ ایک سنی کے گھر میں بھی ہوتی ہے, ایک کرسچن کے گھر میں بھی ہوتی ہے, ایک ہندو کے گھر میں بھی ہوتی ہے. تو اگر وہ اسلام ہے تو پھر وہاں کیوں ہو رہا ہے, اور اگر نہیں ہے تو یہاں کیوں ہو رہا ہے؟ توجہ سنیے گا, اسلام اور کلچر میں جب تک فرق سمجھ نہیں آئے گا ہمیں جناب سیدہ کا یہ خطبہ بھی سمجھ نہیں آئے گا جس تک میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں. جناب زہرا کا خطبہ سمجھیے گا کہ کس لیے جناب زہرا نکلی ہیں اور ایسا عالیشان خطبہ دیا. بس توجہ سنیں, ہر نبی کو ایک مسئلہ جو کھڑا ہو جاتا تھا درپیش چیلنجز سے, سب سے بڑا چیلنج ہر نبی کے سامنے اس زمین کا اپنا کلچر تھا. فلسطین کی زمین تھی, مصر کی زمین تھی, حضرت موسیٰ مصر کی زمین پر ہیں, فلسطین کی زمین ہے, دیگر زمینیں ہیں, عرب کی زمین ہے, سب کے اپنے اپنے کوئی کلچر رسومات ہوتی تھی, رسومات جس کو کہتے ہیں رسومات, رسم. لیکن ایک چیز یاد رکھیں گے, رسومات رائج کیسے ہوتی ہیں, یہ رائے جیسے ہوتی ہیں, جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, پتہ نہیں چلتا لوگوں کو, ایک سادہ سی مثال ہے, یعنی یہ کوئی حقیقت نہیں ہے لیکن ایک تمثیلی واقعہ ہے, ایک تمثیلی واقعہ ہے. ایک گاؤں تھا, وہاں پہ ایک دستور تھا, وہاں پہ ایک دستور تھا کہ جب بھی کوئی مہمان اس گاؤں کے اندر جاتا تھا تو میزبان جب مہمان کو کھانا کھلاتے تھے تو دسترخوان پہ ڈنڈا رکھتے تھے, دسترخوان پہ ڈنڈا رکھتے تھے, اتنا بڑا. اب ٹھیک ہے, اب ایک رسم تھی ان کے یہاں, رسم چلی آ رہی تھی. اچھا, جو بھی جاتا تھا وہاں پہ مہمان, وہ کھانا کھاتا تھا اور دسترخوان کے اوپر ڈنڈا رکھا ہوتا. اب سب کھانا تو کھا لیتے تھے لیکن کسی میں جرت نہیں تھی کہ پوچھے یہ کیا ہے بھائی, یہ ڈنڈا کیا ہے. ایک دن ایک ایسا مہمان ان کے گاؤں میں چلا گیا جس کے ذہن میں سوالات بہت اٹھتے تھے, یا کہہ لیں اس وقت کا دانشور ہوگا کوئی, دانشور جو ہمیشہ کیوں کے اوپر ریسرچ کرتا تھا, کیوں یہ ہے تو کیوں ہے, یہ ہے تو کیوں ہے, اس کیوں کے اوپر وہ ریسرچ کرتا تھا, وہ دانشور تھا. وہ چلا گیا اس گاؤں کے اندر. اب وہ کھانے کے لیے جب بیٹھا تو میزبان نے کہا بھائی کھانا کھائیں, اس نے دسترخوان بچھایا, کھانا لگایا اور ساتھ میں ڈنڈا رکھ دیا. اب وہ تمام مہمان جو آتے تھے ان سے ذرا الگ تھا, اس نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہے, ڈنڈا کیوں رکھا ہے؟ تو اس نے میزبان نے کہا کہ آپ اس کو چھوڑیں, یہ ہمارے یہاں کی ایک رسم ہے, ہمارے گاؤں کی ایک رسم ہے, آپ اپنا کھانا کھائیں, آپ کو اس سے کیا سروکار. اچھا, وہ میں نے کہا کہ وہ دانشور تھا, وہ وہیں پہ رک گیا, وہ کہنے لگا نہیں پہلے اس کا مجھے جواب دو پھر کھانا کھاؤں گا, بھائی یہ ڈنڈا کیوں رکھتے ہیں اتنا بڑا, مجھے پہلے اس کا جواب. وہ کہنے لگا کہ یہ اس کا جواب مجھے نہیں معلوم, یہ ہمارے یہاں چلا آ رہا ہے. بھائی ایک چیز ہے چلی آ رہی ہے, یہ کیوں کہاں سے آ گیا؟ بس چلی آ رہی ہے, ہمارے گاؤں میں ایک رسم ہے, کرتے ہیں لوگ. اچھا, وہ دانشور تھا وہ بھی اٹک گیا, اس کی بھی سوئی اٹک گئی. کہنے لگا نہیں, جب تک مجھے پتا نہیں چلے گا میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گا. اچھا, اس گاؤں کا ایک اور دستور تھا اور یہ دستور ذرا اچھا تھا کہ بھائی مہمان کو کھانا کھلا کے ہی بھیجنا ہے. چلیں یہ تو اچھی چیز تھی, اس کی تو اسلام بھی تائید کرتا ہے کہ بھائی میزبان کی ذمہ داری ہوتی ہے کھانے کے ٹائم آئے تو کھانا کھلائیں, چائے کا نہ پوچھیں. اسلامی آداب میں کیا ہے, کیا پوچھتے ہیں سائیں؟ چائے. کھانے کا ٹائم ہے تو چائے کیوں پوچھی جا رہی, ایسے ہوتا ہے نا ہمارے یہاں. اس لیے اب چلیں, وہ تو ایک اچھا دستور تھا وہاں پہ, اس گاؤں میں یہ دستور بھی تھا. کہنے لگے بھائی کھانے کے بغیر تو ہم مہمان کو جانے نہیں دیتے. کہنے لگے اچھا صحیح ہے, کھانا یہ کھا نہیں رہا کیونکہ یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ ڈنڈا کیوں رکھا. اب پورے گاؤں کے اندر خبر پھیل گئی کہ بھائی ایک مہمان آیا ہے, وہ کھانا نہیں کھا رہا, وہ کہہ رہا ہے یہ ڈنڈا کیوں رکھا ہے. پورے گاؤں کے اندر ایک خبر پھیل گئی, لوگ کہنے لگے اب کیا کریں. لوگ گئے بزرگوں کو ڈھونڈنے کہ گاؤں کے اندر کوئی بزرگ ہو تاکہ اس کو لے کے آئے. ایک 80 سالہ بزرگ ملا, ویسے تو 40-50 سال کے لوگ تھے, 60-65 کے لیے, لیکن کہنے لگے ان کو بھی نہیں معلوم تھا, وہ کہہ رہے تھے چلا آ رہا. ایک 80 سالہ بزرگ ملے, ان کو پکڑ کے لے آئے گاؤں والے, اٹھا کے لے آئے. کہنے لگے بھائی آپ یہ بتائیں, یہاں مہمان کھانا نہیں کھا رہا اور یہ ہمارے گاؤں کی شان کے خلاف ہے, اگر یہ مہمان کھانا کھائے بغیر چلا گیا تو ہماری انسلٹ ہوگی, توہین ہوگی, ہماری بے عزتی ہے, آپ یہ بتائیں کہ یہ اور یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ ڈنڈا کیوں رکھتے. اب وہ 80 سالہ بزرگ تھے, انہیں تو پتا ہوگا, ان کو لے آئے. ان سے جب پوچھا کہ آپ یہ بتائیں یہ ڈنڈا کیوں رکھتے ہیں, انہوں نے کہا مجھے بھی نہیں پتا, ہمارے آبا اجداد رکھتے تھے. پھر اس کے بعد اب مسئلہ وہیں اٹکا ہوا تھا, پھر کہا کہ ان سے بھی زیادہ اگر کوئی بڑی ایج کا ہو نا اسے ڈھونڈو گاؤں میں. ڈھونڈا تو ایک 100 سالہ بھی مل گیا, اب 80 سے اوپر 100. کہنے لگے چلو 20 سال یہ بڑے ہیں, ان کو کچھ پتا ہوگا. ان سے پوچھا مسئلہ وہیں, کہنے لگے مجھے بھی نہیں معلوم, چلا آ رہا ہے سلسلہ, چلا آ رہا ہے. اب بہرحال مشکل ہوئی, لیکن ایک بزرگ مل گئے ایسے جو 100 سے بھی اوپر تھے, ان کو معلوم تھا, ان کو لے آئے. ان کو لے کے آئے, کہنے لگے بھائی یہ بتائیں یہ مسئلہ کیا ہے. تو اذان معظم توجہ سنیے گا, اس واقعے کے اندر میسج بہت بڑا ہے, اس واقعے کے اندر میسج بہت بڑا ہے. کہا کہ بھائی یہ کیوں رکھتے ہیں, ان سے پوچھا جو سب سے زیادہ, اب وہی بچے تھے سب سے زیادہ جو بزرگ تھے پورے گاؤں میں. کہا کہ بھائی آپ یہ بتائیں کہ یہ ڈنڈا کیوں رکھتے ہیں. انہوں نے ڈنڈا دیکھا, دسترخوان پہ رکھا ہوا, اپنے سر پہ ہاتھ مارا, اپنا سر پیٹ لیا. کہنے لگے ڈنڈا نہیں رکھتے تھے, کھانے میں تتپت خلال جسے دانت صاف کرتے وہ رکھتے تھے, لیکن وہ آگے چلتے چلتے ایسی رسم میں تبدیل ہوا کہ وہ ڈنڈا بن گیا اور آنے والی نسلوں کو پتا بھی نہیں چلا کہ یہ گاؤں کی رسم ہے یا دین ہے. دین اور کلچر ایسا مکس ہو گیا جنریشن کو پتا ہی نہیں ہے دین ہے یا کلچر ہے. اب آپ مجھے بتائیں معذرت کے ساتھ, ایک بہت مشکل کام ہے یہ ابھی اس وقت, میں کرنا نہیں چاہ رہا, نہ آپ تقاضا کریے گا آپ لوگ کریں نہیں, ایک مشکل کام ابھی یہی ہے کہ دین اور کلچر ہمارے یہاں اتنا مکس ہو گیا کہ ابھی پتا ہی نہیں ہے دین کیا ہے اور کلچر کیا ہے. ثقافت کے اندر, اور بلکہ عزیزان محترم توجہ سنیں, میں اگر بلا مغالطہ کہوں, نہج البلاغہ میں امام نے کہا, امام نے فوراً بعد رسول ایک جملے مولا کے, امام نے کہا یہ قمیض خلافت, قمیض, قمیض ایک کنایہ ہے, قمیض ایک مثال ہے, جیسے یہ میں قمیض پہنا ہوں یہ قمیض نہیں, امام نے ایک مثال دی کنایہ, مولا علی نے کہا یہ قمیض خلافت, یہ اقتدار یہ منصب یہ کس کا حق ہے, امام نے کہا یہ قمیض علی کا حق ہے, پہن کسی اور نے لیے. توجہ کیجئے گا, یہ مولا کے جملے, کہا کہ قمیض حق علی کا ہے, پہن کسی اور نے لیے, اور حقیقتاً ایسا ہے, اگر کوئی کسی کی قمیض پہن لے اچھی نہیں لگتی, لگتی ہے یا نہیں بھئی, عام یہ جو آپ قمیضیں پہنے ہیں کپڑوں والی, یہی مثال کے طور پہ آپ ٹیلر سے سلواتے ہیں تو اپنے سائز کی بنواتے ہیں نا, اپنے سائز کی ہوتی ہے, اگر 6 فٹ کے آدمی کی قمیض بچے کو پہنائے اچھا لگے گا, خوبصورت لگے گا, آپ کہیں واہ ماشاءاللہ بڑا اچھا لگ رہا ہے, نہیں اچھا نہیں لگے گا, بلکہ وہ اس کے سائز کی نہیں ہے, بچہ چھوٹا ہے, قد چھوٹا ہے, اور 6 فٹ کے آدمی کی قمیض ہے, قمیض, اب توجہ سنیے گا, قمیض میں نہیں اٹکنا, یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں, 6 فٹ کے آدمی کی قمیض چھوٹے بچے کو پہنائے جچے گی نہیں, آپ بچے کو کہیں گے کارٹون لگ رہے ہو, اچھے نہیں لگ رہے, تو آپ مجھے بتائیں, یہ اب قمیض کو ذہن سے نکالیں, فضائل علی کی ایک قمیض ہے جو اللہ نے وجود علی پہ چڑھائی ہے, توجہ کیجئے گا, مولا علی کے فضائل کی بھی ایک قمیض ہے, قمیض کنایا ہے, مثال ہے, مولا علی کو فضیلت کس نے دی ہے, اللہ نے, اہل بیت کو فضیلت کس نے دی, اللہ نے, اب فضائل علی کی قمیض اتار کر بہت کوشش کی, تاریخ میں حدیثیں گڑی گئیں, یہ گڑا گیا, وہ کیا گیا, کتابیں چھپی, کوششیں کی گئیں کہ فضائل علی اٹھا کر کہیں اور رکھے جائیں, لیکن جو قمیض اللہ نے بنا دی وہ کہیں اور فٹ نہیں آئی.
اللهم صل علی محمد.
امیر المومنین کو فضائل اللہ نے دیے, تو اب توجہ سنیں, قمیض, امام نے کہا کہ یہ قمیض خلافت میرا ہے, حق ہے, پہن کسی اور نے لی, یعنی قمیض علی کی ہے, پہنی کسی اور نے, قمیض سے مراد مسند, اقتدار, اہلیت, بعد رسول اللہ نے جو حاکم بنایا مولا علی کو بنایا, غدیر میں اعلان ہوا. اب توجہ سنیں, اسی طرح عزیزان محترم, اس کو میں نے لانا یہاں تک تھا, اس وقت ہمارے پاس جو قمیض ہے وہ دین کی ہے, اندر کلچر ہے, اندر ثقافت ہے, اس لیے وہ قمیض ہم نے اپنی کلچر کے اوپر ڈال کے ہم کہہ رہے ہیں ہم دیندار ہیں. توجہ کیجئے گا, ہم دیندار ہیں, معذرت کے ساتھ, سود پہ کاروبار ہم دیندار ہیں, جھوٹ پہ کاروبار ہم دیندار ہیں, معذرت کے ساتھ, حقیقت ہے یا نہیں ہے ہمارے معاشرے میں, کرپشن, آپ مجھے بتائیں کرپشن کے خلاف وہ نکل رہے ہیں جو خود کرپشن بھی کر رہے ہیں, خود بھی کرپ. مولا علی نہج البلاغہ میں 32 خطبے میں کہہ رہے ہیں, بعض لوگ شریف ہیں نہیں بنے ہوئے ہیں, کیونکہ شرافت کا لباس اس لیے بوڑھا ہے کیونکہ خباثت کا موقع نہیں مل رہا. نہج البلاغہ ہے, کلام علی ہے, آپ دیکھ لیں بہت سارے شریف ہیں نہیں, اب کسی خاندان پہ نہیں چلے جائیے گا, میں کسی ایک کو نہیں کہہ رہا, کسی کو کریٹیسائز نہیں کر رہا, لیکن شریف ہے نہیں بنے ہوئے ہیں. 32 خطبہ 32 نہج البلاغہ, مولا کہہ رہے ہیں کہ شریف ہے نہیں بنے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو خباثت کا موقع نہیں مل رہا, اور جیسی موقع ملے گا وہ ہمارے یہاں دستور ہے نہیں بہتی گنگا میں سب ہاتھ دھوئیں گے, دھو رہے ہیں یا نہیں, معذرت کے ساتھ, دیکھیں ہمارا معاشرہ اتنا کرپٹ ہو گیا اوپر سے لے کے نیچے تک, سب کرپشن ہے. سب کرپشن ہے یا نہیں ہے؟ نیچے تک کرپشن ہے. اور ایسے معاشروں کے اندر اسلام پائمال ہوتا ہے. اسلام پائمال ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں دیندار معاشرہ, معذرت ہم کہتے ہیں دیندار معاشرہ, دیندار, نماز کرپشن کے خاتمے کے لیے ہے, نماز کرپشن کا جواز دینے کے لیے نہیں ہے. نماز سب سے پہلے تمہارے وجود کے اندر کرپشن ختم کرے گی. آئیں آ کر دیکھیں مسجد نبوی میں کھڑی ہے نبی کی بیٹی, صحابہ ہیں سامنے, عام لوگ نہیں ہیں, اسلام کی پہلی نسل ہے, فرسٹ جنریشن آف اسلام, جس نے حضور سے دو بدو دین لیا ہے, کاتبان وحی کھڑے ہیں, فقی کھڑے ہیں, محدث کھڑے ہیں, صحابہ رسول کھڑے ہیں. نبی کی بیٹی ان کو نماز کے ثواب نہیں بتا رہی, نبی کی بیٹی کھڑے ہو کے بتا رہی کہ سنو نماز اس لیے نہیں ہے کہ تم کرپشن کرتے رہو, نماز پڑھو اور جنت. کہا کہ نہیں, نماز تمہارے وجود سے تکبر کو خاک میں ملانے کے لیے. حضرت سیدہ کا مقصد قیام سمجھیں, نماز تمہارے وجود سے تکبر کے خاتمے کے لیے. خطبے کا ترجمہ کر رہا ہوں, بی بی کا خطبہ, احکام شرعیہ کا فلسفہ, روزہ تمہارے اندر اخلاص پیدا کرنے کے لیے, خلوص. روزہ رکھنے کے بعد بھی تم ریاکار, میری مجلس, یہ آئے گا وہ آئے گا, میرا پوسٹر, میری تصویر, ریاکاری نہیں. تمہارے وجود میں ابھی کرپشن ہے, پہلے اپنے وجود سے کرپشن نکالو. معذرت کے ساتھ کہاں جا رہے ہیں ہم, بڑی مجلس, چھوٹی مجلس, بڑی مجلس چھوٹی مجلس نہیں ہوتی. جس سے سیدہ راضی ہو وہ سب سے اہم مجلس ہے, سیدہ کی رضا کے لیے مجلس ہے. معذرت کے ساتھ یہ کرپشن کے اتنے عادی ہو گئے ہم, اب اسلامی جو ہماری چیزیں ہیں, عزاداری, نماز, روزہ, اس میں بھی کرپشن لے آئے. معذرت کے ساتھ سید الشہداء نے کسی کرپٹ آدمی کا پیسہ عزاداری میں قبول نہیں کرتے امام حسین, یہ یاد رکھیں. یہ کس نے جواز دے دیا, کس نے ہمیں دین پڑھایا؟ آئے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. امام حسین جا رہے ہیں کربلا کی جانب, ایک کوفے کی شخصیت ہے عبید اللہ ابن حر جوفی, نام یاد کر لیں, عبید اللہ ابن حر جوفی, راستے میں امام حسین سے ملا. یہ وہ شخص تھا, اس کے پاس مال کرپشن کا نہیں تھا, صحیح مال تھا, مگر یہ امام حسین کے ساتھ جانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ یہ موت سے ڈرتا تھا. امام حسین خود اس کے خیمے میں پہنچ گئے, یہ کوفہ سے باہر پڑاؤ ڈال کے بیٹھ گیا تھا. اچھا, اس نے بڑا شارٹ کٹ راستہ ڈھونڈا تھا, عبید اللہ ابن حر جوفی کوفی ہے, کوفہ کا رہنے والا ہے, اس کی تاریخ پڑھیں آپ, آپ کو پتا چلے کیا عجیب شخصیت ہے. اس نے کہا دیکھیں, لیکن دیندار آدمی تھا, نماز کا پابند, روزے کا پابند, حج کا پابند, تہجد گزار, اتنا دیندار آدمی تھا. مگر اب سنیں ذرا اس کی حالت دیکھیں کیا ہے. اور امام حسین کی معرفت بھی رکھتا تھا, جانتا تھا کہ مولا ہے, امام ہے, آقا ہے, نواسا ہے, رسول ہے, سب جانتا تھا. اب سنیے عزیزان محترم, توجہ سنیے, کوفہ کا رہنے والا تھا, حضرت مسلم کی شہادت ہوئی کوفہ میں, حضرت مسلم کی شہادت ہوئی, یہ کوفہ سے نکلا اور کوفہ سے باہر ایک صحرا کے اندر اپنا خیمہ ڈال کے بیٹھ گیا. اور اس نے کہا کہ بھائی میں نہ یزید کا ساتھ دوں نہ حسین کا ساتھ دوں گا, میں اپنی نمازیں پڑھوں, اللہ اللہ کروں. یہ دین آج ہے یا نہیں ہمارے یہاں؟ توجہ سنیے گا, ارے آپ کو کیا پڑھی ہے, حق و باطل کے معرکے میں, حق و باطل کی جنگ میں سب سے زیادہ بڑا مجرم طبقہ یہی ہے. کیا کرتا ہے یہ؟ اس طبقے کا نام ہے خاموش اکثریت, سائلنٹ میجورٹی, اس طبقے کا نام ہے. عبید اللہ ابن حر جوفی نے یہی کیا, کہنے لگا بھائی اگر حسین کا ساتھ دوں گا, اس نے یہ سوچا کہ حسین ابن علی کا ساتھ دوں گا تو جان جائے گی, اور ادھر عبید اللہ ابن زیاد جو کوفہ آیا ہوا ہے گورنر ہے یزید کی طرف سے, اگر عبید اللہ کا ساتھ دوں گا تو ایمان جائے گا. اب دیکھیں ایمان بچانے کا شارٹ کٹ خود سے ڈھونڈا, یہی تو مسئلہ ہے. جب ہم خود سے مجتہد بنیں گے تو یہی مسائل ہوں گے, جب سارے مجتہد بن جائیں گے معذرت کے ساتھ تو یہ مسائل ہوں گے. اس لیے دین اگر نہیں پوچھے گا, اس نے خود سے شارٹ کٹ ڈھونڈا, کہنے لگا کہ نہ حسین کا ساتھ دو نہ یزید کا, اپنا راستہ درمیانی رکھ کے بیٹھ جاؤ. یہ بیٹھ گیا, اسی راستے سے ہادی دین کا گزر ہوا. اب دیکھیں اللہ کی حکمت دیکھیں, اسی راستے سے امام حسین کا گزر ہوا, امام حسین راستے میں رک گئے. اس کا جب امام کو پتا چلا کہ کس کا خیمہ ہے, کون ہے یہاں قریب, بتایا گیا عبید اللہ ابن حر جوفی نام ہے, کوفی ہے, کوفہ کا رہنے والا. امام حسین نے اس کو بلایا نہیں, خود خیمے میں پہنچ گئے. توجہ سنے, سید الشہداء ابا عبداللہ معمار کربلا خود پہنچ گئے خیمے میں, اور جیسے خیمے میں گئے یہ کھڑا ہو گیا, پریشان ہو گیا کہ امام حسین خود آ گئے, جانتا تھا. اب امام حسین نے اس کو دعوت دی, کہ لگے دین خطرے میں ہے, معاشرہ کرپٹ ہو گیا تھا نا, یزیدیت یعنی کرپشن. یزیدیت کیا ہے؟ کرپشن. امام حسین کس کے خلاف نکلے؟ کرپشن. امام حسین کس کے خلاف نکلے تھے؟ کرپشن نا, معاشرہ تباہ ہو گیا تھا نا, معاشرے میں عدل نہیں تھا, معاشرے میں منصب پہ اہل نہیں تھا, نا اہل تھے, میرٹ کی بنیاد پہ کوئی نہیں بیٹھا تھا یزید کی حکومت میں. امیر المومنین نے جب حکومت قائم کی تھی مولا علی نے, سب میرٹ پہ لے آئے. اپنے سگے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس کو فرسٹ کزن ہوتے ہوئے بھی وزارت نہیں دی. یہ اسلام. اور کلچر کیا کہتا ہے؟ اپنا کزن دیکھو, اپنے بچے دیکھو, نا اہل کوئی مسئلہ نہیں. اگر مولانا صاحب میں نے اگر کر لیا تو کیا ہے, کون سا پہلے ہی ملک اچھا ہے, میں بھی اگر کرپشن میں ہاتھ دھولوں تو کیا ہے؟ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. جواب مولا کو ہی دیجئے گا, مولانا کو نہیں, مولا کو جواب دینا ہے. توجہ کیجئے گا. اب یہاں پر امیر المومنین کی حکومت میں سارا میرٹ ہے, عدل و انصاف. اور اب آئے یہاں پہ جو یزید آیا ہے, حاکم بنا ہے, امیر شام نے جو کرپشن کی تھی وہ دنیا کے سامنے تاریخ میں ہے, سب جانتے ہیں, جانتے ہیں, مانتے بھی ہیں, لیکن کہہ نہیں سکتے. لیکن آپ دیکھیں, توجہ سنیں, بس میں ابھی تاریخ میں نہیں جا رہا, لیکن توجہ سنیں. ادھر عبید اللہ ابن حر جوفی ایک کرپٹ زدہ معاشرے کے اندر اپنی ذمہ داریوں کو تیار کرنے کے لیے, اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرنا چاہ رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا میں اپنی تسبیح, نماز, روزہ, اپنا ورد و ذکر الگ بیٹھ کے کروں گا, میں اللہ والا بندہ ہوں. اب یہ جو جنگ ہے نا حسین و یزید کی, یہ بڑی خطرناک جنگ ہے. جانتا تھا حق و باطل کا معارکہ ہے, حق پر حسین ہے, جانتا تھا, مگر پھر بھی آپ سنیں, اب اس کی ذرا گفتگو سنیں امام حسین سے, بڑی عبرت آمیز گفتگو ہے ہمارے لیے, آج کے معاشرے کے لیے. امام حسین جب اس کے سامنے آ گئے, یہ کھڑا ہو گیا, کہنے کا مولا آپ احترام کر رہا ہے سب کچھ, جیسے میں احترام کروں, میں آج مولا کا احترام کرتا ہوں سب کچھ ویسے ہی کر رہا تھا, مگر توجہ سنیں, احترام کیا, کھڑا ہو گیا, کہنے کا مولا آپ, کہا کہ ہاں. امام نے بتایا کہ میں, آپ کو معلوم ہے میرا مقصد کیا ہے, آپ کو معلوم, اس نے خبر بھی دی, کہنے لگا کہ مسلم شہید ہو گئے, کوفہ والوں کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں, دل آپ کے ساتھ ہیں, اس نے خبر دی امام حسین کو. امام حسین نے کہا کہ نہیں, ہم کوفے کا ارادہ نہیں رکھتے. امام نے اسے بتایا, امام نے کہا میرے ساتھ, لیکن ایک چیز یاد رکھو, جو میرے ساتھ آئے گا وہ مارا جائے گا. سید الشہداء نے دو ٹوک بات کی, جو آئے گا مارا جائے گا. اب توجہ سنیں, یہ امام کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے, پھر یہ امام نے جب اس کو دعوت دی, امام حسین نے جب اس کو دعوت دی, کہنے لگا, اس کے جملے سنیں, تاریخ میں ہیں, تاریخی کتابوں میں, کہنے لگا فرزند رسول معذرت, مولا معذرت, میں آتا ضرور, مجھے موت سے ڈر لگتا. اب آپ مجھے بتائیں, جو موت سے ڈرتا ہے کیا وہ نہیں مرے گا؟ جو موت سے نہیں ڈرتا وہ بھی مرے گا, جو موت سے ڈرتا ہے وہ بھی مرے گا, لیکن ججمنٹ کر لو, مرنا امام کی رکاب میں ہے یا امام کے بعد ہے, یہ ججمنٹ مجھے اور آپ کو کرنی ہے. غور کیجئے گا, عبید اللہ ابن حر جوفی کیا مر نہیں گیا بعد میں؟ تبھی موت مر نہیں گیا, تبھی موت مر گیا بعد میں, زندہ رہا نہیں. اب توجہ سنیں, امام حسین نے جب اس کو کہا نا, اس نے کہا کہ مولا میں آتا ضرور, معذرت, میں نہیں آ سکتا, مجھے موت سے ڈر لگتا ہے. امام حسین سمجھ گئے بہانے کر رہا ہے. امام نے کہا ٹھیک ہے, امام نے وسلام کہا, چلنے لگے. جب امام چلنے لگے, پیچھے پیچھے آیا, کہنے لگا مولا میری ایک درخواست ہے, التجا. امام نے کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگا میرا گھوڑا اور تلوار آپ لے جائیں, کیونکہ اب میں نے جنگ ونگ تو کرنی نہیں ہے, میں اپنا مسلح پکڑ کے بیٹھا ہوں. صحیح ہے, میں اپنا مسلح پکڑا ہوں, تسبیح کروں گا اور اپنا نماز روزہ کروں گا, آپ میرا یہ گھوڑا اور تلوار لے جائیں, اب میرے کسی کام کی نہیں ہے. پھر اس کے بعد اپنے گھوڑے کے فضائل بھی اس نے پڑھے, کہنے لگا یہ ایسا اصیل گھوڑا ہے کہ میں نے جب جنگ میں کسی دشمن کا اس کے پیچھے کیا, اس پہ بیٹھ کے پیچھا کیا, دشمن نہیں بجا, اور جب میں بھاگا ہوں کسی جنگ سے, توجہ کیجئے گا, تو دشمن مجھے پکڑ نہیں سکا. یہ فضیلت بتا رہا تھا کہ اتنا, یعنی زبردست گھوڑا, اتنا تیز دوڑتا ہے. امام حسین کے جملے سنیں, میں لا وہیں رہا ہوں آپ کو کہ دیکھیں کرپشن سید الشہداء قبول نہیں کرتے. امام حسین کے جملے سنے, اس نے جیسے ہی کہا کہ مولا میں نہیں جا سکتا, میرا یہ مال لے جائیں. مال تھا نا اس وقت اس کے پاس, کیا مال تھا؟ سواری اور اسلحہ اس کا مال تھا. کہنے لگا یہ لے جائے. امام حسین نے کیا جملے کہے سنے. اب عبداللہ نے کہا سنو اے ابن حر, عبداللہ ابن حر نام تھا, اے ابن حر ہم گمراہوں کا مال بھی اللہ کی راہ میں قبول نہیں کرتے. ہم گمراہوں کا مال بھی راہ خدا میں قبول نہیں کرتے. کس نے کہا آپ کو؟ معذرت کے ساتھ, جی بس ٹھیک ہے جی سب چل رہا ہے, عزاداری میں لگا دو, ادھر لگا دو, لگا دو. نہیں, غور کیجیے. سید الشہداء کا قیام کرپشن کے خلاف ہے, کرپشن کا جواز دینے کے لیے نہیں ہے. عزاداری ایک ایسی تحریک ہے, عزاداری ایک ایسی حرکت ہے, عزاداری ایک ایسا جوش و جذبہ و ولولہ ہے جو معاشروں کو کرپشن سے نکال کر نور ہدایت میں لانے کے لیے. عزاداری کرپشن کے اندر رہتے ہوئے کرپشن کا جواز دینے کے لیے عزاداری نہیں ہے, عزاداری کرپشن سے نکالنے کے لیے. اور کرپشن سے ہم کب نکلیں گے؟ جب ہمارا اپنا وجود نکلے گا. تو پہلے اپنے آپ کو ہم نکالیں. کیا ہوا تھا معاشرے کے اندر؟ اور سب سے بڑی کرپشن نا اہل مسند پہ, یہ سب سے بڑی کرپشن ہے. جیسے ہی حضور کی آنکھ بند ہوئی سقیفہ, سقیفہ ہو جاتا ہے, یہ کتنی بڑی کرپشن ہوئی اسلام کے ساتھ, اسلام میں کرپشن ڈالنے کی کوشش کی. اب جناب زہرا باہر نکل رہی ہے. کیوں نکل رہی ہیں؟ ولایت کے لیے. ولایت کیا ہے؟ ولایت وہ ڈیسگنیشن ہے جو اللہ نے مولا علی کو دی, ڈیسگنیشن, عہدہ, منصب. ولایت کو ہم نے کیا سمجھا ہے معذرت کے ساتھ؟ محبت دل میں رکھنے کے لیے ہے, ولایت نافذ کرنے کے لیے. محبت اور ولایت میں ہی ڈفرنس ہے. میں نے سمجھا بھائی محبت بھی وہی ہے, ولایت بھی وہی ہے, ایک ہی چیز ہے. نہیں, کل میں نے بیان کیا تھا محب اور شیعہ میں کیا فرق ہے. محب جو مولا سے محبت کرے, مولا علی کو ماننا محبت ہے, مولا علی کی ماننا ولایت ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. توجہ سنیں عزیزان محترم, میں انشاءاللہ کچھ خطبے کا حصہ, خطبے کے چند جملات ہیں وہ انشاءاللہ کل اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, میں انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں بیان کروں گا جناب سیدہ کا خطبہ, کہ اس میں بی بی نے اور کیا نکات بیان کی ہیں. مختصر کل انشاءاللہ میں بیان کروں گا, لیکن بس اتنا سنیں. ولایت, جناب زہرا کا قیام ولایت کے لیے. آج معذرت کے ساتھ ہمیں ولایت کے نام پہ کہاں لے گئے. بھائی ٹھیک ہے ولایت, لیکن ولایت سمجھو تو ولایت کیا ہے. میں آپ کو چند دلائل دیتا ہوں, توجہ سنیں, پھر میں ذکر مسائل پہ آؤں گا. قرآن میں اہل بیت کی محبت کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا, مشہور آیت ہے یہ, ہے مودت کی آیت, اہل بیت کی محبت کی آیت. قرآن میں اہل بیت کی صداقت کی آیت, روز مبہلہ ثم نبتہل, آؤ تم اپنے مردوں کو لا, ہم اپنے مردوں کو, تم اپنی عورتوں کو, ہم. اہل بیت کی سچائی کی گواہی اللہ نے دی, قرآن میں اہل بیت کی صداقت کی آیت. قرآن میں اہل بیت کی شجاعت کی آیت, یہ وہ ہیں جو اللہ کے جو یہ وہ ہیں جو اپنے نفوس کو اللہ کی خاطر بھیج دیتے. مولا علی کی شجاعت کی آیت. قرآن میں اہل بیت کی صداقت کی آیت موجود ہے, قرآن میں اہل بیت کی محبت کی آیت موجود ہے, قرآن میں اہل بیت کی طہارت کی آیت انما یرید اللہ موجود ہے یا نہیں ہے؟ یہ اہل بیت کے فضائل قرآن پڑھ رہا ہے تو جو سنیں. قرآن میں اہل بیت کی حکمت کی آیات, قرآن میں اہل بیت کی نجابت کی آیات, قرآن میں اہل بیت کی فصاحت کی آیات, قرآن میں اہل بیت کی بلاغت کی آیات, قرآن میں اہل بیت کی سخاوت کی آیتیں. نہیں, پورا سورہ دہر ہے اہل بیت کے لیے نا, سورہ دہر. سخاوت کون ہے جو اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں؟ رضوان جن کے در سے روٹیاں لے جاتے. اہل بیت ہے نا, اہل بیت ہے, سیدہ طاہرہ ہے نا بی بی. تو یہ سنیں, پروردگارہ محبت کی آیت آ گئی تھی, آ گئی تھی نا محبت کی آیت. قل لا اسألکم علیہ اجرا, میرے اہل بیت سے اجر رسالت ادا کرو, میرے اہل بیت سے مودت کرو. پروردگارہ طہارت کی آیت بھی تو نے نازل کر دی. پروردگارہ اہل بیت کی صداقت و سچائی و امانت و دیانت سب آیات تو نے نازل کر دی. اب یہ کیا آ رہی ہے؟ آیت ولایت الگ ہے, انما ولیکم اللہ, اللہ تمہارا ولی, رسول تمہارا ولی, اور وہ جو حالت رکوع میں زکات دیتا. یہ کیا ہے؟ آیہ ولایت. اگر محبت اور ولایت ایک ہی تھی تو آیت بھی ایک ہی کافی تھی, توجہ کیجئے گا. لیکن یہ کیا, محبت الگ آیت اور ولایت ایک الگ آیت. کیونکہ توجہ سے سنیں, محبت و مودت اہل بیت وہ سیڑھی ہے, وہ فرسٹ اسٹیپ ہے جو ہمیں ولایت تک لے کر جائے گا. محبت اس لیے واجب قرار دی اللہ نے اہل بیت کی کہ اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو اعمال بھی قبول نہیں ہے. حدیث ہے نا, روایتیں, مشہور روایتیں, یہ میں ایسے تو نہیں پڑھ رہا, آپ نے سب نے سنی. لیکن عزیزان ماتم توجہ کریں, کیا پروردگار محبت کافی تھی؟ بس میں دل میں محبت رکھ لوں, میں محب ہوں. ہاں محب کا درجہ ہے, انشاءاللہ ملے گا, پریشان نہیں ہوں. کیونکہ دیکھیں جنت میں بھی کیٹیگریز ہیں. اب جنت سب نے جانا ہے نہیں؟ انشاءاللہ سب نے جانا, کون منع کرتا ہے, سب نے جانا ہے جنت, اللہ نے اجر رکھا جنت میں. مگر کیٹیگریز ہیں, میں آسان زبان میں سمجھاتا ہوں. جیسے کراچی میں مختلف علاقے ہیں, اب یہ آپ کا نیو رضویہ ہی ہے, یہ علاقہ ہے رضویہ, اس کے اندر بھی الگ الگ مکانات ہیں نا, پورشنز ہیں, ایک کیٹیگری بی سی, کیٹیگری وائز ہے نا. لیکن اسی طرح اور علاقوں میں کراچی کے چلے جائیں, بھائی سب سے اعلیٰ علاقہ کراچی کا سب سے اوپر کیا ہے؟ ڈی ایچ اے, ڈی ایچ اے ہے نا. لیکن یہاں پہ آپ کو مکانات میں رہنے کے لیے, کراچی کے اندر مکانات میں رہنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ مال. اس کے بعد مال زیادہ ہے, اس کے بعد سب سے اعلیٰ مقام ہے, مکان سب سے اچھا اس کے پاس ہے, مال چاہیے نا. لیکن جنت کے جو مکانات ہیں نا, وہاں مال نہیں چلتا, کردار چلتا. اچھا جنت میں بھی ڈی ایچ اے اللہ نے بنایا ہے, مثال دے رہا ہوں, ڈھونڈیے گا نہیں کہ اب جنت میں ڈی ایچ اے کون سی روایت ہے, نہیں مثال دے رہا ہوں. جنت میں بھی ڈی ایچ اے اللہ نے بنایا ہے, وہاں کسی کا قبضہ نہیں ہے, وہاں لینڈ مافیا ہے ہی نہیں, کوئی قبضہ گروپ وہاں نہیں ہے, وہاں حکومت علی کی ہے, مولا علی کی ہے نا. اللهم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. توجہ سنیں, جیسے یہاں کیٹیگریز ہیں نا, مختلف علاقے, غربا کا علاقہ الگ ہے, پھر متوسط طبقے کا ہے, پھر اعلیٰ طبقے کا ہے, تو جنت میں بھی ایسی ہیں, پہلے فرسٹ درجہ ہے, پھر دوسرا ہے, پھر تیسرا, سب سے اعلیٰ. اور سب سے اعلیٰ درجہ جس کو جنت عدن کہا ہے قرآن نے, جنت الفردوس. ہم دعا کرتے ہیں نا, پروردگارا ہمارے مرحوم کو جنت الفردوس بھیج. پتا ہے وہ کیا ہے؟ جنت الفردوس وہ مقام ہے جہاں معصوم رہتے ہیں, وہاں کا ڈی ایچ اے, وہاں کا جس میں معصوم کے پورشن ہیں, اپنے مکانات ہیں. اب کون ایسا علی کا چاہنے والا ہے جو وہاں نہیں جانا چاہتا؟ اگر جنت پہنچ کے بھی پہلے درجے میں علی والے پورشن میں نہیں رہے تو پھر عجیب بات نہیں ہے کہ نعمت تو مل گئی, مالا نہیں ملا. نعمتیں مل گئیں, مالا نہیں ملے. تو اس لیے اگر اس درجے میں جانا ہے تو خالی محب نہیں رہنا, محبین کے پورشن الگ ہیں. شیعہ کا پورشن جنت میں علی کے پاس ہے. شیعہ جو پیروکار ہوگا, شیعہ جو پیچھے چلے گا, شیعہ جو اطاعت کرے گا, شیعہ جو پیروی کرے گا, اس کے لیے مقام الگ ہے امیر المومنین کے. یعنی معصومین کے جو درجات ہیں, جہاں ان کو رکھا وہاں پیروکاروں کو بھی مقام دیا ہے اللہ نے. بس عزیزان محترم تو جو سنیں, ولایت ان کی ماننا ہے, ولایت ان کو اپنے وجود پر ان کے قانون کو نافذ کرنا, علی کے قانون کو اپنے وجود پہ نافذ کرنا, علی کے قانون کے مطابق بچوں کی تربیت کرنا, علی کے قانون کے مطابق اپنے گھر کو چلانا, علی کے قانون کے مطابق کاروبار کو چلانا, علی کے قانون کے مطابق رشتے بچوں کے کرنا, علی کے قانون کے مطابق لین دین اور روابط رشتہ داریاں کرنا, علی کے قانون کے مطابق مملکت چلانا, علی کے قانون کے مطابق ایجوکیشن سسٹم چلانا, علی کے قانون کے مطابق پولیٹیکل سسٹم چلانا, یہ جب قانون ہمیں سمجھ آئے گا تو پھر پتہ چلے گا اللہ نے اس کو ولایت کہا. اللهم صل علی محمد و علی محمد. ولایت یعنی اللہ نے ان کو ہمارا آقا, مولا, حاکم بنایا. معذرت کے ساتھ ہم تو سمجھے کہ علی صرف مسجد میں نماز پڑھائے, حکومت امیر شام کرے, یہ بنو امیہ کا دین تھا, یہ بنو امیہ کا ڈالا ہوا نظریہ تھا کہ بھائی حکومت بنو امیہ کرے, اور یہ بڑی پاکیزہ ہستیاں ہیں, یہ بس آپ کو نماز روزہ تمہارے وضو غسل تیمم یہ صحیح کرا دیں گے. یہ کانسیپٹ اسلام کا نہیں ہے. اسلام کہتا ہے ہم نے اگر نبی کو نبوت دی ہے قرآن تو اس کو حکومت بھی دی ہے. یہ نہیں کہ حاکم غیر شرعی ہوگا اور شرعی کام مسجد وہ تمہیں بس مسجد بنا کے دے دے گا امام بار کا اور جا کے تم اس میں بیٹھ کے عبادت کرو. نہیں, سر پہ کس کا سایہ ہے؟ سر پہ تمہارے حاکم علی ہونا چاہیے, سر پہ تمہارے قانون علی کا ہونا چاہیے. امام حسین اس ولایت کو بتانے نکلے تھے. امام حسین نے قربانی دی بھائی ولایت. ہاں امام حسین اس لیے تھوڑی گئے تھے کہ ہاں بس تم یہ ولایت, بھائی میں ولایت مولا آج میرے سمجھ نہیں آ رہی میں ولایت کہاں رکھوں, میں ولایت کو اذان میں رکھوں, میں ولایت کو نماز میں رکھوں, میں ولایت کو کہاں رکھوں. امام حسین کہیں گے تجھے سمجھ نہیں آئی, علی ولی اللہ دین کا نظام ہے, جزء دین نہیں ہے مکمل دین ہے. توجہ سنیے گا, ایک ہوتا ہے کل ایک ہوتا ہے جز. جز حصہ ہوتا ہے, کل مکمل دین ہوتا ہے, کل کل ہوتا ہے. یہ امام بارگاہ ہے پورا اتنا بڑا, اس کے اندر مسجد بھی ہے ہال بھی ہے اور مختلف قسم کے کمرے بنے ہوئے ہیں, مختلف قسم کے ہال بنے. یہ پورا کل ہے, اس کے یہ سارے کمرے اور ہال جز ہیں. نماز کل دین نہیں ہے, جز دین ہے. نماز دین کا جز, نماز دین کا جز, نماز کا جز سجدہ, نماز کا جز رکوع, نماز کا جز قرات, نماز کا جز قیام, نماز کا جز قعود, نماز کا جز تشہد. اب سمجھ نہیں آ رہی, علی ولی اللہ کل ہے جز نہیں ہے. اگر تم اسے تشہد میں رکھ بھی لو حق ادا نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ نے نفاذ کے لیے دیا ہے. اور یاد رکھو بس دو جملوں میں سنیں, نماز میں علی ولی اللہ نہیں, علی ولی اللہ میں نماز ہے. کیونکہ علی ولی اللہ ولایت ہے, نظام ہے, سسٹم ہے. علی ولی اللہ آج باطل ایمانوں سے باطل سمجھ گیا, آج باطل ٹکرا رہا ہے. علی ولی اللہ یعنی وہ آنے والا ہے جس کا نام مہدی برحق ہے, یہ علی ولی اللہ ہے. وہ پرچم قائم کرے گا, مہدویت یعنی ولایت, مہدویت یعنی علی کا نظام. دنیا سمجھ گئی, مانچسٹر سمجھ گیا, یو کے سمجھ گیا, امریکہ سمجھ گیا, اسرائیل سمجھ گیا. نہیں سمجھا تو معذرت کے ساتھ, ہمارا آج یہ طبقہ نہیں سمجھ رہا کہ علی ولی اللہ کیا. علی ولی اللہ پہ جھگڑا نہیں کرنا ہے معذرت کے ساتھ, علی ولی اللہ ہمارا اتحاد ہے, علی ولی اللہ ہماری وحدت ہے, علی ولی اللہ ہمیں جوڑنے کے لیے غدیر میں جنا رسول اللہ نے رکھا ہے, ہمیں توڑنے کے لیے نہیں ہے. علی ولی اللہ اللہ نے ایک نظام دیا ہے, علی ولی اللہ اپنے وجود پہ نافذ کرنا ہے, علی ولی اللہ اپنے ملک میں نافذ کرنا ہے, علی ولی اللہ اپنے علاقے میں نافذ کرنا ہے, علی ولی اللہ اپنی گلیوں میں نافذ کرنا ہے, علی ولی اللہ اپنے گھر کی خواتین کو اسلامی بنا کے ان کے وجود پہ نافذ کرنا ہے. زہرا کو رونے آئی سر پہ پردہ نہیں ہے, زینب کو رونے آئی سر پہ پردہ نہیں ہے. یہی تو ہے کہ وہ ولایت میں ہے ہی نہیں, ولایت سے باہر, اور عزاداری زینب کی کرنے آئی. نہیں عزادار ہو, یہی سمجھنا ہے ہم نے, وہ زہرا جو مسجد جاتی ہے خطبہ دینے. بس میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں, سنے عزادار ہو, سنے عزادار ہو. آج کیوں عریانیت ہے, کیوں فحاشی ہے؟ کیونکہ ہم ولایت کے زیر سایہ نہیں ہیں. خدا نے اتنا پیارا نظام بنایا ولایت کہ اسی ولایت کا ایک چھوٹا سا جز گھر کے اندر باپ کو ولی قرار دیا. گھر چلانے, گھر کون چلائے گا؟ دین نے کس کو ولی کہا؟ باپ کو, کہ باپ چلائے گا. باپ ولی یعنی گھر کا حاکم, گھر کا سرپرست. آپ مجھے بتائیں نا, جب انتقال ہوتا ہے کسی کا تو کیا کہتے ہیں, میت کا وارث کون ہے؟ یا لڑکی کا نکاح ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں, لڑکی کا ولی کون ہے؟ مولانا صاحب پوچھتے ہیں نا, لڑکی کا ولی, ولی کیا ہے؟ ولی جب کہا جاتا ہے تو کیا مثلا مولا علی کو پوچھا جا رہا ہے؟ نہیں, اس بچی کا پالنے والا, اس لڑکی کو کس کی زیر کفالت رہی ہے؟ باپ ہے تو اس کی زیر کفالت وہ ولی ہے, اگر باپ نہیں اور اگر سگے چچا وغیرہ کے پاس رہی تو اس کے زیر کفالت رہی. ولی یعنی جس کے زیر کفالت. سنیں, جو لوگ غدیر سے بھاگے تھے ان کے لیے بڑا پیغام ہے, ولایت سے کہاں تک بچو گے؟ تم نے غدیر سے رخ موڑا, اللہ نے گھر گھر باپ کو ولی بنا کے ولایت کے جز گھر گھر پہنچا دی. گھر میں بھی خدا نے یہ نہیں کہا ڈیموکریسی, گھر میں ڈکٹیٹرشپ. کیا آپ توجہ سنیں, گھر میں اختیار ہے, ایک درجن بچے ہو مثال کے طور پہ, 12 بچے ہیں, 12 بچے کھڑے ہو جائیں اور 6 الگ ہو جائیں, 6 الگ اور کہیں کہ باپ ہم چنیں گے, توجہ سنیے گا, باپ چننے کا اختیار ہے گھر میں؟ باپ چننے کا اختیار ہے نہیں. باپ تو اللہ نے مقرر کیا ہے نا, جب نکاح ہوا انکاح تو موکلتی, جب مرد و زن کا نکاح ہوا اس سے اولاد وجود میں آئی تو اس کو باپ اللہ نے قرار دیا. گھر میں بھی تمہیں چننے کا اختیار نہیں دیا, ماننے کا اختیار دیا. گھر میں بھی تم نے ماننا ہے باپ کی, اختیار تمہیں نہیں دیا, اولاد کو نہیں دیا. آپ توجہ سے سنیں, گھر چلانے کے لیے اللہ نے باپ مقرر کیا. بخاری میں حدیث موجود, مسلم میں حدیث موجود, امام احمد ابن حنبل نے بھی نقل کی اور شیعہ کتابوں میں بھی کہ نبی نے کہا اے علی تو اور میں اس امت کے باپ ہیں. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرما, تو اور میں امت کے باپ ہیں, رسول کی حدیث. یعنی باپ سے مراد جس کے انڈر سپرویژن تم نے آنا, اطاعت کرنی ہے. ماں باپ کی اطاعت واجب ہے یا نہیں؟ ماں باپ کی اطاعت. ایک گھر کو اگر آپ نے جنت بنانا ہے گھر کو, تو ماں باپ کی اطاعت کرو. ماں باپ اولاد کی پرورش اللہ کے قانون پہ کریں, یہ جنت بن جائے گا گھر. میاں بیوی آپس میں انڈرسٹینڈنگ کریں, سیرت علی سیرت سیدہ کو زبانی نہیں دعاؤں میں نہیں گھر پہ نافذ کریں, اصل میں وہ قانون نافذ کریں, گھر جنت بن جائے گا, گھر جہنم نہیں ہوگا. گھر آج گھر جہنم بن گئے. مرد باہر چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ کے سکون حاصل کرتا, بیوی کے پاس اسے سکون نہیں ہے. اللہ نے کہا میں نے تمہارے جوڑے بنائے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو سکون حاصل کرو. کیوں رنجش ہے, کیوں مسائل؟ کیونکہ معذرت کے ساتھ حقیقت یہ ہے کہ گھروں میں کلچر ہے, ولایت نہیں ہے. خدا را کلچر کو تھوڑا نکالیں, دین لے کر آئیں, گھر جنت بن جائیں گے. طلاقیں نہیں ہوں گی, طلاقیں نہیں ہوں گی, دین لائیں. وہ دین نہیں, ابھی معذرت باز کہیں کہ بھائی مولویوں کے ابھی تو طلاقیں ہوتی ہیں, مولانوں کے بھی ہو رہی ہیں, اب آپ سوال کر سکتے. لیکن سوال یہ ہے, جواب یہ ہے کہ مولانا کے لیے بھی دین ہے, مولانا بھی اپنے گھر میں دین نافذ کرے, کلچر نہیں. یاد رکھیں جب دین نافذ ہوگا تو طلاقوں کا ریشو نہیں بڑھے گا. آج مسائل کیوں ہیں؟ اولاد ماں باپ کی نہیں سنتی, ماں باپ سے دور ہو رہی ہے, مسائل ہو رہے ہیں, اس کی وجہ ولایت نہیں ہے. ولایت بس عزاداروں سنیں, اس ولایت کو اگر امت سمجھ لیتی آج مسائل نہ ہوتے. اس ولایت کو اگر امت سمجھ لیتی سیدہ کی پسلیاں نہ ٹوٹتی. ولایت عزادارو, ولایت. زہرا علی ولی اللہ کے دفاع کے لیے نکلی ہے. زہرا بتانے گئی ہے کہ دیکھو علی ولی اللہ خالی ہی نہیں کہ تم یہ سمجھو, علی ولی اللہ پوری امت پہ نفاذ کے لیے. بس عزادارو سنیں, اگر ولایت کو امت سمجھ لیتی نبی کی بیٹی کو مسجد نہ آنا پڑتا. نبی کی بیٹی علی سے پوچھتی ہے علی اے ابو الحسن میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے, اجرکم اللہ, سیدہ آپ سے راضی ہو, امام زمانہ آپ کا گریہ قبول کرے. مولا علی کہتے ہیں بی بی بات اتنی نہیں ہے کہ مجھے سلام نہیں کرتے, اب تو میرے سلام کا جواب نہیں دیتے. یہ ہے غربت علی, مظلومیت علی, ولی خدا تنہا ہو گیا, اللہ کے ولی کو تنہا کر دیا گیا. لیکن ہاں علی کی مونس مددگار یاور زہرا, علی کی مددگار ہے زہرا, علی کی مونس ہے زہرا. ہاں عزاداروں سنیں, مختصر مسائل پڑھوں گا بس. گریہ اس طرح کریں جیسے ابو بصیر کو امام باقر کہتے تھے. ابو بصیر کو امام باقر کہتے تھے. ابو بصیر ایسے نہیں, میرے جد پہ ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے پہ روتی. اجرکم اللہ, سیدہ راضی ہو, سیدہ راضی ہو, اولاد والے بیٹھے ہو, اللہ آپ کا سایہ آپ کی اولاد پہ سلامت رکھے. ہاں عزادارو, پیاسے حسین کو اما زہرا کا پرسہ دینا.
پیاسے حسین کو پرسہ دینے آئے ہو نا، ہاں امام حسین کو پرسہ دینا، اس حسین کو پرسہ دینا کہ جس کے لیے زیارت ناحیہ میں امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام اس خشک گلے پر جس کو شہادت کے وقت بھی پانی میسر نہیں تھا، وہ وقت کا امام گریہ کرتا ہے، سنو گے وقت کا امام اور کس پہ گریہ کرتا ہے، امام زمانہ کا مرثیہ ہے زیارت ناحیہ، اجرکم اللہ سیدہ راضی، امام زمانہ کا مرثیہ ہے، کبھی وقت کا امام کہتا ہے میرا سلام اس خشک گلے پر، کبھی کہتا ہے میرا سلام اس بچی پر، کون ہے یہ بچی؟ امام زمانہ کہتا ہے میرا سلام اس ننی بچی پر جس کے رخساروں کی رنگت کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تبدیل ہوتی رہی گی، اللہ آپ کا سایہ آپ کی اولادوں پہ سلامت رکھے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، عزاداروں بلند آواز سے گریہ بھی کرنا ماتم بھی کرنا، گریہ کے آیام ہیں، ولایت کی مدافع مسجد میں خطبہ دے کے واپس آتی ہے، سیدہ واپس آئی، کل جو مصائب پڑھے تھے میں اسی کی ایک روایت آگے پڑھوں گا، کل آپ نے مصائب سنے تھے نا، جلتا دروازہ زہرا پہ گر گیا، ہاں عزاداروں سننا، نبی کی بیٹی پر جب دروازہ گرا نا، ایک روایت ذرا کلیجہ تھام کے سننا، غیرت مند عزادار بیٹھے ہو، اللہ آپ کی غیرتوں کو سلامت رکھے، آپ کی غیرتیں سلامت رہیں گی، عورتوں کا پردہ سلامت رہے گا، اجرکم اللہ، بس آخری چند جملے سننا اور اس پہ گریہ کر لینا، باقی کل شہادت زہرا پڑھوں گا، آج دو جملے سنو، کل روایت پڑھی تھی نا کہ جب نبی کی بیٹی زمین پہ گری ہے نا تو فضا کو کہتی ہے فضا میرے قریب آؤ، اجرکم اللہ، غیرت مند عزادارو بلند آواز سے گریہ کرنا، ہاں نبی مکرم کو پرسہ دینے آئے ہو، بس آخری جملے سنو، جب فضا قریب آئی نا، فضا نے بی بی کو سنبھال لیا، کل یہ روایت پڑھی تھی، آگے ایک روایت اور سن لو جو مقاتل میں لکھی ہے، ایک مستند روایت سنو، زہرا کو سنبھال لیا فضا نے، فضا نے اپنا بی بی کا سر اپنے ہاتھوں میں لیا، اپنے زانوں میں لے لیا نبی کی بیٹی کا سر، آخری جملے بلند آواز سے گریہ کرنا سیدہ راضی ہو، لیکن سنو گے زہرا کو تو فضا نے سنبھالا، زہرا زمین پہ گری تھی، ہاتھ پہلوؤں پر تھے، سر فضا کی گود میں تھا، ہاتھ پہلوؤں پر تھے، لیکن یہ لعین گھر میں داخل ہو گئے، عزاداروں آخری جملے، بس آخری جملے، کلیجہ تھام کے سننا، دعا کرو میں پڑھ سکوں، بڑے سخت ہیں مصائب، بڑے سخت ہیں علی کے مصائب، سنو گے کیا ہوا، ایک منظر تو یہ ہے کہ سیدہ زمین پہ گری تھی، ہاتھ اپنے پہلوؤں پر تھے بی بی کے، مگر ایک منظر سنو گے، ایک منظر یہ تھا کہ یہ گھر میں داخل ہوئے، علی کو حجرے سے باہر لائے، لیکن سننا عزاداروں، سنو گے مولا کو کیسے لائے، علی کو کیسے لائے، سنو گے کیسے لائے، میں بیان نہیں کر سکتا، مجھے نہیں معلوم، بس اتنا سنو، جب یہ علی کو باہر لائے نا، سیدہ کھڑی ہو گئی، سیدہ اپنے پہلوؤں کا درد بھول گئی، سیدہ نے ہاتھ پہلو سے ہٹا لیا، اور سنو گے کیا کیا، آخری جملے، زہرا راضی ہو، بلند آواز سے گریہ کرنا، اولاد والے بیٹھے ہو، اللہ آپ کا سایہ آپ کی اولاد پہ سلامت رکھے، سیدہ کھڑی ہو گئی، اور کھڑی ہو کے علی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ڈال دیا، زور سے علی کے ہاتھ کو پکڑا، مولا کے ہاتھ کو سنو گے کیسے پکڑا، غیرت مند عزاداروں سنو، کن فز ملعون نے کیا کیا، مولا علی کو کھینچنا شروع کیا، سنو گے منظر، آپ سن کے رو رہے ہو نا، حسن و حسین دیکھ کے رو رہے تھے، خدا کسی بچوں کو وہ منظر نہ دکھائے جو زہرا کے بچوں نے دیکھا، آخری جملے، جب یہ مولا علی کو کھینچنے لگے نا، سیدہ نے ہاتھ نہیں چھوڑا، بڑی مضبوطی سے علی کا ہاتھ تھاما تھا، یہ زمین پہ علی کو کھینچتے تھے، بی بی زمین پہ کھینچ، ماتم کرتے رہے، نبی کی بیٹی زمین پہ کھینچنے لگی، آخری جملے، بڑا سخت ہے مرحلہ، ادھر مولا کو یہ کھینچتے، ادھر سیدہ نے علی کو نہیں چھوڑا، سیدہ بھی زمین پہ کھینچنے لگی، کنفز کھڑا تھا، کنفز ملعون کی کمر بند میں تازیانہ تھا، تازیانہ نکالا، روایت کے جملے ہیں، تازیانہ نکالا، ہوا میں لہرایا، اور اتنی زور سے سیدہ کے ہاتھ پہ مارا، سیدہ کے ہاتھ
ہوئے کہا علی اللہ کے حوالے